أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المجادلة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، صدق الله العظيم. جیسا کہ میں اس کر چکا ہوں، سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کے لائق دیے ہوئے نظام عدل و قسط کے قیام کو، انبیاء کرام کی بعثت، کتابوں کے نزول اور جو میزان اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کا مقصد قرار دیا گیا. ظاہر بات ہے کہ اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد ایک صحیح کرنی پڑے گی، اور اس میں یقیناً رکاوٹ ڈالی جائے گی ان لوگوں کی طرف سے کہ جو ایک غیر عادلانہ نظام میں مفادات اٹھا رہے ہوں، جن کو کہ کچھ پریویلیجز حاصل ہوں. مثلاً فرض کیجیے کسی معاشرے کے اندر سیاسی ریپریشن ہے، جبر ہے. ظاہر بات ہے کہ ڈکٹیٹر ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دوسرے لوگوں کو دبایا ہوا ہے، وہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ لوگوں کو ان کے حقوق مل جائے. یا کسی معاشرے کے اندر زیادہ نمایاں چیز جو ہے وہ معاشی استحصال ہے، اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک طبقہ ہوگا غرباء کا، ہیو ناٹس کا، ایک ہوگا ہیو کا. وہ ہیوز والے جو ہے کبھی نہیں چاہیں گے کہ نظام بدلے، وہ رجسٹ کریں گے ٹوتھ اینڈ میل. لہذا ایک کشاکش، ایک تصادم ناگزیر ہے. اس تصادم کے لیے دو گروہ نمایاں ہوتے چلے جائیں گے، ایک جو اللہ کے دین کے پر ایمان رکھنے والے اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کام کے لیے وقف کر دیا ہو کہ اللہ کے دین کو نافذ کریں، دوسرے گروہ تو جو اس کی مخالفت کریں گے. اب ان دونوں کی کشاکش اور دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ عنوان ہے جو تجویز کیے جا رہے ہیں سورہ مجادلہ میں. ارشاد ہوا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یہ یحادون یہ بھی حدید سے ہی بنا ہے، محاددہ باب مفاعلہ، جیسے جوش سے مجاہدہ تو محاددہ، مقاتلہ باب مفاعلہ، یعنی سخت مخالفت، پوری طاقت کے ساتھ مخالفت. یقیناً وہ لوگ جو پوری قوت کے ساتھ مخالفت کرنے پر ٹل گئے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. اور ظاہر بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مراد اللہ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک تکمیلی حکومت تو پوری دنیا میں ویسے ہی قائم ہے، اللہ کی کوئی کیا مخالفت کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذاتی پرخاش کسی کو کچھ نہیں تھی، کوئی ذاتی پرخاش نہیں تھی. جیسے سورہ نام میں ہم نے پڑھا ہے بڑا کن میں ظالمین بے آیات اللہ یجحدون، یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. اے نبی، جنگ آپ سے نہیں ہے ان کی، وہ تو ہمارے دین سے ہے. تو یعنی وہ لوگ کہ جو پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی اس کے دین کی اور اس کے دین کے قیام کی. دین بھی اگر رکھا رہے کتابوں میں لکھا ہوا اور مزید پی ایس ڈیز اس پہ آپ کرتے رہیے، کتابیں لکھتے رہیے، تو انہیں تو اعتراض نہیں. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ اس دین کو قائم کرنا ہے، تو یہ ہے بات کہ جو بہرحال ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کی جا سکتی. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ خار ہو گئے، تباہ ہو گئے جس طریقے سے کہ ان سے پہلے کے لوگ تباہ ہوئے تھے. یعنی یہ کہ جیسے قوم فرعون تباہ ہوئی، قوم نوح تباہ ہوئی، قوم ہود تباہ ہوئی، جس نے بھی مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی ان کا جو انجام ہوا وہ تمہیں معلوم ہے. وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیات، یعنی مکی صورتوں میں یہ سارے واقعات آ چکے ہیں. بڑی بڑی قومیں جو تم سے کہیں بڑھ کر ہے، قریش اور اے عرب کے مشرکو تم سے کہیں بڑھ کر زیادہ طاقتور تھے، ان کو ہم نے ہلاک کیا. بڑی کافرین عذاب المحیم، یہ تو دنیاوی عذاب تھا جو ان پر آیا، وہ ابھی ان کے لیے عذاب مہین جو ہے ذلت والا عذاب آخرت کے اندر ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا بعد سے بعد الموت، اور پھر یہ دکھا دے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا، ان کا ریکارڈ تھا، ایک ایک عمل ان کا جو ہے وہاں پر موجود تھا. نسو وہ بھول بھی چکے تھے کہ انہوں نے کیا کیا زیادتیاں کی ہیں، کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں، وہ تو بھول چکے تھے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر گواہ ہے، خود نگران ہے. الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، جو کچھ بھی ہے زمین میں. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، نہیں ہوتے کبھی بھی تین آدمی سرگوشیاں کرتے ہوئے مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے. جماعتی زندگی میں ایک بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ گروپ بندی ہو جائے، اور پھر وہ گروپ جو ہے خفیہ جو ہے تیرے گولیاں شروع کر دیں. ایک جماعت ہے، اس جماعت میں ظاہر بات ہے اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے کے لیے جو فورم ہے جہاں اختلاف رائے کا اظہار ہونا چاہیے وہاں اختلاف کیا جائے، اس کے قواعد و ضوابط کو مضبوط رکھتے ہوئے. اس کی بجائے پرورٹڈ ذہنیت جو ہوتی ہے، تقریبی ذہنیت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی ایک علیحدہ سے لابی بنا کر اور اپنے ہی مشورے کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تاکہ اپنے خیال میں تو اور پختہ سے پختہ ہوتے چلے جائیں. اگر عام ڈائلاگ ہو اس میں تو پورا موقع ہوتا ہے کہ آج آپ کو جو خیال آیا ہے لیکن کل آپ کو اس کی غلطی آپ پر واضح ہو جائے، اور جو دوسرا خیال ہے آپ اس کے قائل ہو جائے کہ نہیں وہ بات واقعی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی اب سمجھ میں آ گئی ہے. لیکن اگر اس کی بجائے اوپن ڈائلاگ کی بجائے اگر یہ خفیہ سرگوشیاں شروع ہو جائے تو یہ ہو جائے کہ پھر اس جماعت کے لیے یہ بہت بڑا یوں سمجھیے کہ سم میں قاتل ہے، زہر ہے، مہلک زہر ہے. تو اس کا ذکر ہو رہا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، جب کئی علیحدگی میں اور خفیہ مشورے کرتے ہیں تین افراد، اللہ ہوا رابعہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے چوتھا. ولا خمسۃ اللہ ہوا سادسہم، نہیں ہوتا کوئی پانچ مگر یہ کہ ہوتا ہے اللہ چھٹا. ولا ادنا من ذلک، ادنا کیا ہوگا، دو ہوں گے ثلاثۃ سے نیچے تو ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. ولا اکثر، اس سے زائد ہو تبھی اگر وہ خفیہ بھی تین ہو رہی ہیں اور خفیہ سے گوشتیاں ہو رہی ہیں وہ اللہ تو ان کے ساتھ ہے. وہ ماہم اے نما کانو، یہ وہی الفاظ آ گئے جس میں حبیب میں بھی آئے تھے، وہ ماہم اے نما کن تم اللہ ہوا ماہم اے نما کانو، وہ تم ابھی تو کام سر جہاں کہیں بھی ہوں. سما نبے ہوں بے ماں آنے لوں، پھر ان کو بتا دے گا جتلا دے گا جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا قیامت کے دن. ان اللہ بکل شیء علیم، یقین اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى، کیا تم دیکھا نہیں کہ وہ لوگ جنہیں منع کیا گیا تھا نجوا سے، یہ آج جو ہے سورہ نساء میں آ چکی ہے آیت نمبر 114، لا خیر فی کثیر من نجواہم. اب اس سے ثابت ہو رہا کہ یہ سورہ مجادلہ اس کے بعد نازل ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو منع کیا گیا تھا نجوا سے. ثم یعودون لما نهوا عنه، پھر بھی وہ ارادہ کر رہے ہیں دوبارہ اسی شہر کا ارتکاب کر رہے ہیں جس سے وہ روکے گئے تھے. یہ منافقین تھے کہ جو سرگوشیاں کرتے تھے، علیحدہ جا کر باتیں کرتے تھے، اسکیمیں بناتے تھے. کبھی وہ جن کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے یہود میں سے ان کے پاس جاتے تھے، کبھی آپس میں میٹنگ کرتے تھے. بڑے تنازع نبی اس میں رلدوان و معصیت الرسول، اور وہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں وہ گناہ کے بعد کی کرتے ہیں، زیادتیوں کی کرتے ہیں، اور رسول کی معصیت، رسول کی نافرمانی. یہ سورہ نساء جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ سے کیا تھا، یاد ہوگا کہ منافقین پر میں بہت شاذ گزرتا تھا کہ ہم رسول کی اطاعت کریں، ہم اللہ کو مانیں گے، اللہ کی کتاب میں جو بات آ جائے گی اس کے عمل کریں گے، لیکن یہ کیا ضروری ہے، یہ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہے. پھر ہم سورہ قتال میں دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے اسود مہم جو ہی شروع کر دی ہے. کیا ضرورت تھی یہ چھ فصلوں کی قریش کے ساتھ کیوں جنگوں کا سلسلہ شروع کیا جس کے لیے کہ یہ مصیبت جو ہے بڑھتی چلی گئی. لہٰذا ان کے اوپر جو شاپ گزر رہا تھا وہ تھا رسول کی اطاعت و معصیت الرسول, رسول کی نافرمانی. جزا جاؤ کا حیا کا بمادب یہ کبھی نہ ہو, جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو دعا وہ دیتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں یہ مضمون آیا تھا. حیا عربوں کے ہاں سب سے بڑی دعا یہ تھی کہ حیا اللہ, حیاتی ہوئے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی دراز کرے, تمیز کرے, اچھی زندگی دے. تو اس طرح کی بات ہے. لیکن وہ جب آتے تھے اس کے بعد اسلام میں اب جو گریٹنگ ہے وہ السلام علیکم, لیکن وہ جب آتے تھے تو السلام علیکم السلام علیکم سلام کی معنی موت ہے. اے نبی آپ پر موت پڑے, اے مسلمانوں تم پر موت پڑے. لہذا پیدا جاؤ کا حیا کا دماغ اب یہی کبھی اللہ و یقول فی الفسم. اب دیکھیے نفسیاتی بات ہے, دل ہی دل میں وہ کہتے تھے پھر لولا یعذب اللہ بما نقول, اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا ہمارے اس کہنے پر. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ رسول نہیں ہے. اگر رسول ہوتے تو ہماری اس گستاخی پر فوراً ہماری زبانی سے نہیں اللہ تعالیٰ. یہ ہے وہ چیز جس سے کہ ہم نے سورہ حدید میں دیکھا تھا کہ پھر وہ جو تھوڑی بہت پونجی ایمان کی ہوتی ہے وہ بھی برف کی طرح پگھلنی شروع ہو جاتی ہے, ضائع ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایک شرارت کی, السلام علیکم یا رسول اللہ کہا, پھر اس کے بعد ہمیں پکڑ تو کوئی بھی نہیں. اس کا مطلب یہ اللہ کے رسول نہیں ہے. اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ اپنے رسول کی یہ توہین اور یہ استضاء کا بھی برداشت نہ کرتا. حسبہم جہنم, ان کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے, موضوع ہے. یسلونا اس میں وہ داخل ہوں گے, فبئس المصیر, اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم, اے اہل ایمان جب تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو, علیحدہ جا کر بات کرنی ہو, فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول. دیکھو کسی گناہ کے کام کے لیے کوئی مشورہ ہو رہا ہے, اسکیم بن رہی ہے, کہیں کسی پر زیادتی کرنے کے لیے کوئی بتا کر رہا ہے خفیہ, یا رسول کی مخالفت, رسول کے احکام کی نافرمانی کی, یہ تمہاری سرگوشی کا موضوع نہیں ہونا چاہیے. بتناجو بالبر والتقوی, ہاں علیحدہ جا کر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو نیکی کی تلقین کرو, بھلائی کی تلقین کرو, صدقہ و خیرات کی تلقین کرو. بتقوی اللہ الذی لا تشرک بہ شیئا, اس اللہ سے ڈرتے ہیں اس کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف سے تمہیں لازم جمع کیا جائے گا. انما النجوى من الشیطان, یہ نجوہ جو ہے یہ شیطانی عمل ہے, یہ شیطان کا کام ہے, یہ اس کی تحریک پر اور اسی کی طرف سے اس کے لیے تمہیں موٹیویشن ملتی ہے. الذین آمنوا, تاکہ اہل ایمان جو ہے وہ رنجیدہ ہو. ایک تو یہ ساری ان کی اسکیمیں جو ہوتی تھی وہ اسی لیے ہوتی تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں, ظاہر بات ہے کہ نقصان پہنچے گا وقتی اور عارضی طور پر, تو پہلے بشری کی بنا پر تمہیں بن جو افسوس تو ہوگا. اور ایک اس میں اور بات بھی نفسیاتی یہ ہے کہ فرقی کہ آپ نے دیکھا تین چار آدمی ادھر خوش و پسر کر رہے ہیں تو خام پر آپ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں, اس سے کہ آپ کی طبیعت پر ایک ان کا اثر ہوتا ہے. کبھی کبھی خاص طور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی طرف کسی کو دیکھ لیا مسکرا کے, اور اس در حقیقت انہیں ستانے کے لیے, چڑانے کے لیے. لیکن یہ مل رہی نا امن ہوتا کہ اہل ایمان جو ہے وہ خجل سے دو چار ہو, دلگیر ہو, دل گرفتہ ہو. وہ نئے سب دور نہیں چاہیے, حالانکہ یہ شیطان کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا انہیں کچھ بھی, الا باذن اللہ, مگر اللہ کے اذن سے. اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنی ہے تو آئے گی, کوئی روک نہیں سکتا, لیکن شیطان اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا. وہ اللہ ہے پلے تمکن بھی ضرور, اور اہل ایمان کو تمکن کرنا چاہیے صرف اللہ پر. اہل ایمان کا تمکن اور بھروسہ یہ کچھ نہیں ہوگا ان کے لیے, تم اپنا فرض ادا کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. آئیے اللہ جن عامر مجالس سے فخصہ یا شہید نہ ہو لکھو, یہ بھی منافقین کا طرز عمل تھا کہ مجالس میں جب حضور کی عام مجلس ہے تو اس میں تین چار آدمی ذرا قریب ہو کر ایک گچھا سے بن کر بیٹھے ہوئے, اور جو یہ بات ہو رہی ہے وہ فرمائے ساتھ ساتھ یہ فکرے نصف کرتے جا رہے ہیں. پھر یہ تو الگ بیٹھتے ہوئے کہ ہمارے فکرے یہ فکرے مسلمانوں سن لیتے ہیں, تب تو پکڑ ہو جائے گی ہماری. تو گویا کہ گچھا سا بن کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت قریب قریب ہو کر, اپنا ایک علیحدہ سا حلقہ بنا کر. اس کے لیے ان سے کہا جاتا ہے کھل کر بیٹھو اس طریقے سے, یہ جگہ جگہ پر علیحدہ گروپ بنا کر میں بیٹھو, کھل کر بیٹھو, معلوم کہ ایک اجلاس ہے, ایک اجتماع ہو رہا ہے. فسو تو تم کھل کے بیٹھا کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے کشادگی پیدا کر دے گا, بڑی عمدہ انداز ہے نصیحت کا. کو اور جب کہا جائے تو کھڑے ہو تو چلے جائے تو اٹھ جائے کرو. یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک میٹنگ ہے, مشورہ ہے, گفتگو ہوئی ہے, کوئی مسئلہ طے ہو گیا ہے, اب یہ ہمیں اقدام کرنا ہے, یہ فیصلہ کرنا ہے. اب یہ کہ جب مضمون بکاس نہیں وہ بیٹھے ہوئے وہیں پر کچھ ایک گروپ بنا کر اب اس پر تبصرے ہو رہے ہیں, یہ بھی در حقیقت بحثیت مجموعی جماعت کے اندر ایک سی ایم کی سلسلہ پیدا کرنے والی شے ہے. اب جب اجتماع تھا بیٹھے تھے اجتماع ختم ہو گیا, چاہیے جب کہا جائے تو اٹھ جاؤ, اٹھ جایا کرو, اٹھ کھڑے ہوا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اہل ایمان ہے ان کے درجات بلند کرے گا. والذین اوتوا العلم درجات, اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, حقیقی علم دیا ہے, ان کے درجات بلند کرے گا. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے. یاذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, اہل ایمان جب تم رسول سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہو تو ذرا اپنی اس علیحدگی کی بات سے پہلے کوئی صدقہ دیا کرو. اب اس کا بھی پس منظر سمجھیے, یہ چیز سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر جماعتی ایک شکل سامنے نہ ہو اور اس میں ایک جد و جہد کی شکل. ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ جو اپنی بدنی سے قرب ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی حیثیت کو علیحدہ ممیز کرنے کے لیے, حضور مجھے آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ کوئی بڑا چودھری ہے, بڑا اہم آدمی ہے, یہ علیحدگی میں جا کے بات کر رہا ہے, تو بڑا میرے حضور کو بھی اس پر اعتماد ہے, اور وہ اپنی ایک نمایاں حیثیت ظاہر کرنے کے لیے. اور جو انہیں منافق کے جو عبداللہ ابن عبید کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب حضور جمعہ کا خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے سب میں ہوتا تھا, پہلے کھڑا ہو جاتا تھا خود, کہہ رہے لوگ دیکھو توجہ سے سنو یہ اللہ کے رسول ہے, تاکہ اس کی اپنی حیثیت ظاہر ہو جائے کہ میں یہاں کا چودھری ہے. اور وہ تھا مدینے کا چودھری اس لیے کہ خندق کا سردار تھا, اور خندق بڑا قبیلہ تھا, اور طے کر چکے تھے اہل مدینہ کہ اسے بادشاہ بنا لیں گے, اپنا نظام بنائیں گے, کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا انہیں باہم لڑتے ہوئے اور خندق کو. اب وہ چاہ رہے تھے کوئی ایک نظام ہو جائے, ہمارا بھی ایک بادشاہ ہو کوئی, اور اس کے لیے تاج بن چکا تھا, بس تاج پیشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے جو بے تاج بادشاہ بن گئے. اب اس کے لیے بادشاہی کے خواب سے سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو گئے, لہٰذا اس کے اندر دشمنی اول روز سے تھی, تو وہ بھی اپنی حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کہتا تھا. اسی طرح یہ کہ اذا ناجیتم الرسول, تو اب آپ نے کیونکہ مال سے جو ہے بہت بہت تھی, حضور نے کہا کہ پہلے کو صدقہ دے کر پھر ذرا کے حضور سے بات کیا کرو, ٹیکس لگا دیا اللہ تعالیٰ نے حضور سے علیحدہ گفتگو کا. اب وہ تو اس سے پہلوٹی کر گئے, اور تھا صرف یہی بتانا تھا کہ یہ لوگ جو بہت قریب آ کے حضور سے باتیں کیا کرتے تھے, ان کو مال سے اتنی محبت ہے کہ کوئی صدقہ دے کر اور پھر حضور سے علیحدہ گفتگو کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہوا ان میں سے. حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں واحد شخص تھا جس نے حضور سے تنہائی میں گفتگو کے لیے آپ سے وقت مانگا اور صدقہ جو ہے اس کو پیش کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس حکم کو جو ہے منسوخ بھی کر دیا, یہ حکم بہت جلد ہی منسوخ ہوا ہے. یا الذین آمنوا اذا جاءکم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, ذالک خیر لکم واطہر, یہ تمہارے لیے بہت بہتر بھی ہے اور بہت پاکیزہ بات ہے. فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم, اگر تم غریب ہو تمہیں نہیں تمہارے پاس کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, یہ گنجائش ہوتی تھی. یعنی ظاہر بات ہے منافقین تو غریب نہیں تھے, متمول لوگ تھے, برفع الحال لوگ تھے. اس کے بعد فرمایا اشفقتم تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, جب ڈر گئے اس سے کہ رسول کے ساتھ اپنی تنہائی کی بات اور ملاقات سے پہلے تو صدقہ دو. فإذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم, جب تم نے یہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہاری توبہ کو قبول کیا, تم پر نظر عنایت فرمائی. فأقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا اللہ ورسولہ, تم ٹھیک ہے نماز قائم رکھو, زکات ادا کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. تو یہ حکم آیا بہت عارضی طور پر اور بہت جلد ختم بھی کر دیا گیا, لیکن یہ کہ اس سے وہ لوگ نمایاں ہو گئے کہ جو پہلے بہت ہی بار بار آتے تھے اور علیحدہ سے مشورے کرتے تھے اور اپنی ایک حیثیت جو ہے اس کا اظہار اس طریقے سے کیا کرتے تھے, جب اس حکم کے بعد چند دن تک وہ نہیں آئے تو معلوم ہو گیا ہوگا, اور پھر ان کو بھی شرم آئی ہوگی کہ اب دوبارہ ہم کام نہ کریں. علم تھا نبی نے تمنا قوم غضب اللہ علیہ, کیا تمہیں غور نہیں کیا کہ وہ لوگ جو جنہوں نے دوستی گانچی ہے ان سے کہ جن پر اللہ کا غضب ہے. یہاں مراد کون ہے؟ یہودی. یہودی کون ہے؟ موجود علیہ جو لوگ ہیں مسلمانوں تم میں سے, چاہے اوس کے ہیں یا خمرت کے, جنہوں نے ان سے ابھی تک یارانے گانٹے ہوئے ہیں, دوستیاں ہیں, حلیفی کے پرانے تعلقات کو ابھی تک نبھا رہے ہو. علم طرح نظیر تبدیل قوم غضب اللہ علیہ, ماں ہوں منکم ولا منہم, جو نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے. یہ منافقین کا یہ رول, لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ, مجھے نبی نے بین ذالک سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں. بجانبون علی کذب وہم یعلمون, اور وہ جانتے بولتے جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں, قسمیں کھاتے ہیں, جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا, اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سخت عذاب. انہم ساء ما کانوا یعملون, یقیناً جو طرز عمل وہ اختیار کیے ہوئے وہ بہت ہی برا ہے. اتخذوا اعمالهم جنتاً, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. جہاں کسی بات کو غریب تھے, خدا کی قسم اللہ گواہ ہے یہ معاملہ یوں نہیں تھا, یوں تھا. اب دوسرا شخص جو ہے شریف مسلمان ہے, وہ مرمت میں آ کے اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو کم سے کم چپ تو ہو جاتا تھا, اب میں کیا کروں. لہذا انہوں نے قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا. فصدوا عن سبیل اللہ, تو وہ روکتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں اللہ کے راستے سے. فلہم عذاب مہین, ان کے لیے احانت آمیز عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے, نہ ان کے اموال نہ ان کی اولادیں, مگر اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. اولئک اصحاب النار, یہ حقیقت جہنمی ہے, ہم فیہا خالدون, اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بظاہر کون ہے؟ بظاہر تو محمد کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. منافق کون تھے؟ اسلام کا دم بھرتے تھے, کہتے تھے ہم مسلمان ہیں. جو سورہ منافقون آئے گی اسی سلسلے میں, قسمیں کھاتے تھے جا جا کر منافقون, قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. یہ منافق جو کہہ رہے جھوٹ کہہ رہے, ہر بات کہہ رہے سچی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, بات سچی کہہ رہے ہیں لیکن ہیں جھوٹے, اس لیے کہ ان کے دل میں آپ پر ایمان نہیں. یوم یبعثہم اللہ جمیعا, جس دن کے اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا, فیحلفون لہ کما یحلفون لکم, تو وہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے کہ آج تمہارے سامنے کھا رہے ہیں. یعنی یہ کہ ان کی عادت جھوٹی قسمیں کھانے کی اتنی پختہ ہو جائے گی کہ تمہارے سامنے جس طرح کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ایسی جھوٹی قسمیں اللہ کے سامنے کھائیں گے, وہاں بھی جاتا یہ چوکنے والے نہیں. یحلفون لکم, جیسے تمہارے یہ قسمیں کھاتے ہو, یا سمون انہم علی شیء, سمجھیں گے کہ ہم ہیں کسی نہ کسی بات پر ہماری بھی کوئی حیثیت ہے, بہرحال ہم نے بھی کچھ نہ کچھ تو کام کیا تھا, ہم نے نمازیں پڑھی تھی, ہم نے روزے رکھے تھے, ہم نے آخر ایک وقت میں ہم اسلام قبول کیا تھا ہم نے. بلا سمون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون, آگاہ ہو جاؤ کہ وہ حقیقت میں جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان, شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا ہے, شیطان نے قابو پا لیا ہے ان پر. فانساہم ذکر اللہ, اور انہیں غافل کر دیا ہے, بھلا دیا ہے انہیں اللہ کی یاد. اولئک حزب الشیطان, جان لو کہ یہ ہے شیطان کی پارٹی. یعنی شیطان کی پارٹی جو ہے تو وہ ہے کہ کھلم کھلا سامنے سے وار کرنے والے ہیں, مشرکین مکہ تھے, کھلم کھلا جو بھی کر رہے تھے حضور کے خلاف کھلم کھلا اسلام تھا. انہیں اپنے رگڑے کٹوائیں گے اپنے باطنی معبودوں کے لیے, اپنے دین کے لیے, اپنے جو بھی ان کے توہمات تھے ان کے لیے. ایک یہ تھے یہودی, اور تیسرے تھے مسلمانوں کے اندر یہ ففتھ کالمس انسر جہاں کہ جو منافقین پر مشتمل تھا. ان کا اور معاملہ کھل کر آئے گا مزید اگلی صورت میں سورہ حشر میں. یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہوتے ہوئے حزب الشیطان کے اصل میں رکن تھے. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون, آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کی پارٹی والے جو ہیں حقیقت میں یہی ہوں گے خسارے میں, یہی رہیں گے گھاٹے میں, یہی ہوں گے تمام برباد. اب یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے, جب حزب الشیطان کی یہ کاروائیاں اور ان کے یہ مختلف علامتیں بیان کر دی گئی تو حزب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين, ابھی انہیں کا ذکر جاری ہے. یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں اور ان چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، جو حادون اللہ و رسولہ اولئک فی الاذلین، یہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ ذلیل ہو کر رہیں گے، سب سے زیادہ ذلیل اذل. اور سمجھ لیجئے کہ یہی بات میرے نصاب ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقین المنافقین جو ہے وہ آج کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اب وہ مضمون آ گیا ہے جو اس سے پہلے سورہ صافات میں بھی آ چکا ہے اور بہت اہم ہے یہ مضمون، اور اہم مضامین میں نے کئی مرتبہ کیا، قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ہوتے ہیں. قتم اللہ العمل بن آنا اور رسولی، اللہ نے طے کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، میں لازمن میں اور میرے رسول غالب آئیں گے. سورہ صافات میں ہم پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. یہ بات تو ہماری طرف سے پہلے ہی سے طے شدہ ہے کہ جنہیں بھی ہم رسول بنا کر بھیجیں گے ان کے بارے میں ہمارا یہ قانون ہے، اٹل ہے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر ہے، حزب اللہ ہے، ہماری پارٹی ہے، رسول اور اس کے ساتھی، وہ تو ہماری پارٹی ہے، ہمارا لشکر لازمن غالب آئے گا. یہاں بھی فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، وہ کہ لحاظ ذلیل ہوں گے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. ان اللہ قوی عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، زور آور ہے. اب اس میں جو لٹمس ٹیسٹ آ رہا ہے، حزب اللہ میں ہے کون، اس میں سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اپنے سابقہ رشتوں کو، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، حلیف ہو، دوست ہو، اگر وہ ایمان نہیں لایا اور آپ کے ایمان کی تلوار نے آپ کے اور اس کے درمیان کے رشتے کو کاٹ دیا، تب تو آپ حزب اللہ میں ہیں. اور اگر وہ رشتہ جو ہے لگا رہا آپ کے ساتھ، تو آپ حزب اللہ میں نہیں ہیں.
رسول، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقت میں ایمان کرتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، کہ وہ محبت کر رہے ہیں ان سے جو مخالفت کر اللہ کے اور اس کے رسول کی. سیدھی سی بات، ایک وہ کفار ہیں جو انرٹ ہوں، پیسو ہوں، آپ کے خلاف کوئی اقدام نہ کر رہے ہو، اسلام کے خلاف ان کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا، سورہ ممتحرہ میں آئے گا. لیکن وہ لوگ ایکٹیو ہیں، رزسٹ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، جدوجہد کر رہے ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی دوستی کا رشتہ ہے تو پھر حزب اللہ سے آپ خارج ہو گئے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، نہیں پاؤ گے تم کسی بھی شخص جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر یوم آخر پر، کہ وہ محمد کی کنجیاں بڑھا رہا ہو ان سے، کہ جن کی مخالفت ہے اللہ سے اس کے رسول سے. ولو کانوا آباءہم، خواب ان کے باپ ہوں، واقعوا ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہوں، اور اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، اور عشیرتہم، یا ان کے رشتہ دار ہوں. اب وہی نوٹ کر لیجیے آیت، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی محبت کے تو آپ بڑے دعوے کر سکتے، رسول کی محبت کے، رسول کے عشق کے بڑے بڑے دعوے کر سکتے ہیں، لمبے لمبے جلوس نکال سکتے ہیں، بڑی بڑی محفل میعاد منعقد کر سکتے ہیں، ناروں کے اندر بھیجے آسمان کے تلاڈے ملا سکتے ہیں. اصل میں جو ٹیسٹ ہوگا کہ واقعاً اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے، تو جہاد ان کی قبیلے ہی سے ہوگا، وہ تو ٹھوس ہے. تو اگر وہ آج چیزوں کی محبت ان تین چیزوں کی محبت سے بڑھ گئی، فتربصوا، جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا. تقریباً اس کی ہم بدن آئے چاہیے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم
اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح من. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے. لکھ دینا کسی کا پختہ کر دینا, طے کر دینا, لکھ دیا نقش فی الحجر, جیسے کہ پتھر میں لکیر ہو جائے, ایسا اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, اور پھر ان کی مدد کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے, اپنے غیب کے فیض سے, روح سے. اب یہ روح فرشتہ بھی ہو سکتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام بھی ہو سکتا ہے. تو جو بھی اللہ کی طرف سے جو غیر مرئی جو بھی مدد آتی ہے وہ سب روح ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ ہمیں جانب کریں گے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. یا یوں کہیے کہ وہ اللہ سے راضی ہو چکے اور اللہ ان سے راضی ہو چکا. اولئک حزب اللہ, اب یہ آیا ہے کنٹراسٹ, وہ حزب الشیطان, یہ حزب اللہ. اولئک حزب اللہ, یہ ہے اللہ کی پارٹی, اللہ کی جماعت. اللہ حزب اللہ هم المفلحون, آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً اللہ کی جماعت جو ہے وہی فلاح پانے والی ہے, اللہ کی پارٹی ہی کے لیے آخری کامیابی ہے. یہ مضمون اس سے پہلے سورہ مائدہ میں بھی آ چکا, فإن حزب اللہ هم الغالبون. وہاں آیا فإن حزب اللہ هم الغالبون, اللہ کی پارٹی ہی غالب آ کر رہے گی. لیکن دنیا میں غالب آ جانا در حقیقت اگرچہ یہ بڑی کامیابی ہے, لیکن سب سے بڑی کامیابی تو وہ فلاح ہے. اللہ انہی کو فلاح ملنے والی ہے کہ جو اللہ کی پارٹی سے متعلق ہوں گے. اللہم ربنا جعلنا منہم, اللہم ربنا جعلنا منہم, اللہم ربنا جعلنا منہم, آمین یا رب العالمین. سورۃ الحشر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. سورہ حدید اس سے ایک نظر میں بڑھ گیا صرف, وہاں تک سبح للہ ما فی السماوات والارض, یہاں ما فی کا اضافہ. تصدیق کرتے ہیں اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں, گویا کہ ایمفسس بڑھ گیا. باقی وہی دو اسماء گرامی اللہ کے, وہو العزیز الحکیم, وہ العزیز ہے, زبردست ہے, اس کا اختیار مطلق ہے, اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, لیکن حکیم ہے, کمال حکمت والا. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. اس میں اب یہ غزوہ بنی نضیر کا ذکر ہو رہا ہے. تین قبیلے سے مدینے میں جو حضور تشریف لائے, بنو قینقاع, بنو نضیر, بنو قریظہ. سب سے پہلے ان تینوں سے معاہدہ ہو گیا. سب سے پہلے شرارت کی تھی غزوہ بدر کے فوراً بعد, وہ بنو قینقاع نے کی تھی. انہوں نے اپنے بھائی کی خلاف ورزی کی, شرارتی کی, تو حضور نے ان کو مدینے سے نکال دیا. دوسری باری آئی اس کی, یہ ہے بنو مزہب. غزوہ احد کے بعد, سن 3 میں غزوہ احد ہوا, سن 4 میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. انہوں نے, ان کا ایک سردار تھا کعب بن اشرف, اس نے بڑی ریشہ دوانی شروع کی. قریش کے ساتھ سلسلہ جنبانی ہو رہا ہے, خود بھی گیا اسی طریقے سے, ہم تو ہماری جان جیت میں آ گئی ہے, محمد آ گئے وہاں پر, آپ کی قوم کے لوگ ہیں, اب آپ ہی ہماری جان ان سے چھڑائیں اور آپ لوگ حملہ کریں, ہم اندر سے مدد کریں گے. لہٰذا یہ ساری ریشہ دوانی ہو رہی تھی. ایک مرتبہ حضور کو بلایا, کچھ معاملات کو گفتگو کرنی ہے, جہاں بیٹھے ہوئے تھے کسی دیوار کی سائے میں نیچے, اس کے اوپر سے ایک بڑی چکچکی کا پاک یہ پھینکا تھا کہ حضور کو ہلاک کر دیں. یہ ساری ان کی طرف سے ریشہ دوانیاں ہو رہی تھیں. اس کے بعد بالآخر حضور نے فیصلہ کیا, ان کے خلاف اقدام کیا. ربیع الاول سن 4 میں محاصرہ کر لیا ان کا. 6 دن یا یہ کہ مختلف تعداد آئی ہے دنوں کی, یہ محاصرہ جاری رہا. ان میں ہمت نہیں ہوئی کہ یہ مقابلہ کرتے, بالآخر انہوں نے سرنڈر کر دیا اور طے یہ پایا کہ انہیں جانے کی اجازت ہوگی اور جو سامان بھی یہاں سے لے جا سکے. اب یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے مکان تھے, وہ مکان بھی وہ گرا رہے تھے, کیوار بھی لے جائیں, وہ جو اوپر کئی لگی ہوئی ہے وہی لے جائیں, یہ سب کے سب جو پورا قبیلہ ہے نکل گیا, جو سامان اٹھا کر لے جا سکتے تھے وہ لے لیں. وہ تیسرا معاملہ جو ہوا پھر وہ بنو قریظہ کا ہوا, وہ غزوہ احزاب کے بعد ہوا, وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب کے اندر. اسرائیل کے کر کے تینوں قبائل نے یہود کے وعدہ خلافی کی اور پھر وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے. یہ بنی نضیر کا معاملہ ہے. وہ نبی افید نبی نے کفر و نظام کتاب دے آ رہی ہے, جس نے نکال باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے ان کے گھروں سے لیا ولی حاصل پہلے جمع ہونے کے وقت. یعنی مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا معاملہ, جنگ ہوگی, یہ سامنے آئیں گے, میدان میں آئیں گے, جنگ ہوگی, خونریزی ہوگی. ان لوگوں کی بڑی بڑکیں تھیں پہلے تو, بہت بڑکیں مارتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. مسلمانوں قریش سے تمہاری جنگ ہوئی ہے, اگر ہم سے اگر مقابلہ پیش آیا تو تمہیں معلوم ہوگا جنگ کسے کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ سورہ بنی اسرائیل سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں اس کا تذکرہ ہے. لیکن یہ کہ امن الحاصل, یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ہی مرتبہ جمع ہوئے ہیں, مسلمانوں نے آگے محاصرہ کیا اور یہ نکل آئے اور ہتھیار رکھ دیے, یا اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کے یہاں سے نکالے جا رہے ہیں, پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ خیبر سے بھی کھڑے جائیں گے. حضرت عمر کے زمانے میں تو جزیرہ نما عرب کو خالی کرا دیا گیا عیسائیوں سے اور یہودیوں سے. پھر ایک اور حشر ہونے والا ہے, وہ قیامت کا حشر ہے. تو اول الحشر یہ ہے جو ہوا ہے ان کے ساتھ پیش آیا. ماں ضرور تم یہ ہو گیا مسلمانوں, تمہارا بھی گمان یہ نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے اتنی آسانی سے. وہ ضلع اور ان کا بھی یقین تھا اللہ مان یا کہ حصول ہوں, کیونکہ جو قلعے ہیں وہ انہیں بچا لیں گے, ان کی حفاظت کریں گے من اللہ ہے اللہ سے. اللہ سے غم جاتا سے بھی تو اللہ نے تو ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان ہی نہیں تھا, یعنی ان کے دلوں میں روم ڈال دیا. باہر سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کو, اللہ نے ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا. وہ قذف فی قلوبہم الرعب, ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب جو ہے وہ ڈال دیا. یخربون بیوتہم, دیکھ لو وہ خود اپنے گھر جو ہیں ان کی تخریب کر رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, کوئی کیواڑ نکالنے کو, کوئی کھڑکی نکالنے کو, کوئی چوکٹ نکالنے کو, کوئی اور اوپر کچھ جو ہے کڑی اور شفیع لگانے کے لیے. یہ تربون ابلی تربی ہی اپنے ہاتھوں سے بھی تقریب ہو رہی ہے, وعید المومنین اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی. فاطمہ تو اے آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو. یہ گویا کہ سنایا جا رہا ہے بنو قریظہ کو بھی, جب تم رہ گئے ہو دیکھا گیا عبرت حاصل کرو. ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء, اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ ذکر دیا ہوتا کہ ان کو جلا وطن کیا جائے گا, لعذبہم فی الدنیا, تو انہیں اور سخت عذاب دیتا دنیا کی زندگی میں. ولہم فی الآخرت عذاب دیتا, اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے مخالفت کی زندہ زندہ کی. ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب, اور جو اللہ کے ساتھ اس کے ساتھ زندہ زندہ کرے اللہ کے ساتھ اللہ کی مخالفت پر قبر کسنے, تو جب سن لو کہ اللہ تعالیٰ تو پھر سزا دینے میں بہت سخت ہے. ما قطعتم من لینۃ او تركتموها قائمۃ علی اصولہا, جو کہ تم نے لینا, یہ خاص قسم کے کھجور کا درخت ہوتا تھا لینا, ان کے جو گرمیاں تھیں, ان کے جو مکان تھے, حویلیاں تھیں, ان کے چاروں طرف جو ہے کھجوروں کے اس طرح کی بار سی جیسے لگی ہوئی تھی, ایک طرح کی فصیح کھجوروں کا درخت گلے. تو جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو بعض جگہوں سے انہوں نے کھجور کے یہ درخت کاٹے, اس لیے کہ حملہ کرنے کے لیے تو کھلی جگہ چاہیے تھی. تو انہوں نے پھر پروپیگنڈا بنایا, اسکینڈل بنا دیا, دیکھو یہ اللہ کے رسول بنے پھرتے ہیں اور یہ اہل ایمان اور یہ درخت کاٹ رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اس اقدام کی طرف ان کا جواب عطا فرمایا ہے کہ یہ تم نے خود صحیح کیا تو غلط کام نہیں کیا. ماں قطع تم نے لینتیم اور طلب کر لوہا, تم نے جو بھی وہ کھجور کے درخت کاٹے یا جو بھی تم نے چھوڑ دیے انہیں قائم اللہ اصول رہا, جو اپنی جڑوں پر کھڑے ہوئے ہیں اب بھی, فبإذن اللہ, یہ سب اللہ کے اذن سے ہوا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں روکا ہے تو ان کا نہ روکنا یہ رہتے اللہ کی طرف سے اس کی ایک منظوری اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امپلائڈ بھی ہے, اس کی سینکشن ہے. باقاعت ملینتی اور طرف تمہا قائمت اللہ اصول رہا سے بزن اللہ والے یخ دی الفاسقین, اور یہ اس لیے تھا تاکہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے اور زمین و خاک کرے. اب اس سورہ مبارکہ کا یہ ایک اہم ترین مضمون آ رہا ہے اور وہ ہے فے کا مال. مال غنیمت جب جنگ ہو اور جنگ کے نتیجے میں جو مال ملے وہ مال غنیمت ہے, اس کا حکم سورہ انفال میں آ چکا. خمس جو ہے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے, اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور ابن سبی اور مسافر کے لیے, چار حصے تقسیم ہو جائیں گے مجاہدین کے مابین جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا, اور ان میں سے جو سواری والے ہوں گے دوہرا حصہ, اور جو پیدل ہوں گے ان کا اکیلا. یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی, لہذا یہ مال فے ہے, یہ غنیمت نہیں ہے, یہ مال فے ہے, اور یہ کل کا کل اللہ اس کے رسول کا ہے. گویا کہ اس میں کسی کو بھی مسلمان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا سوائے کے جو اللہ کا کسی کو فقیر کو غریب کو مسکین کو دینا چاہے والے نواز. وما افاء اللہ علی رسولہ, اور جو مال کے ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے, منہم ان سے یعنی بنی نضیر سے, فما وجدتم علیہ من خیر ولا رکاب, تو دیکھو اے مسلمانوں تم نے ان پر نہیں دوڑائے نہ اپنے گھوڑے نہ اونٹ, ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء, یہ تو اللہ کی حکمت ہے, مشیت ہے, اس کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے. یہ خاص قدرت خدا بندی سے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا, انہیں خدا کو سرنڈر کر دیا, تو تمہیں تو جنگ کرنے کی نوبت پیش نہیں آئی, لہذا یہ مال غنیمت نہیں ہے. وہ اللہ علیہ کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ حکم آ رہا ہے, ما فاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى, جو مال بھی ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کے ان تمام بستی والوں سے, فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل, اس کا جو مسلک ہے وہ یہ کہ اللہ اس کا رسول, اس سے مراد اسلامی ریاست, پھر رسول کے اپنے اخراجات, اپنی ازواج متحرات کا نان نفقہ, اپنا جو ذمہ داریاں ہیں معاشرتی, پھر رسول کے قرابت دار, رائے بات ہے دل قربا جو ہے وہ عام آدمی کے بھی قرابت دار ہیں, ان کے ساتھ اس رسول ہوتا ہے تو رسول کے بھی تو قرابت دار ہیں, اور رسول کا کوئی اور ذریعہ معاف تو ہے نہیں, بھائی یتامہ والمساکین ابن سبیل, باقی اس کے علاوہ جو مستحق ہیں فقراء ہیں غریب ہیں اور ان کے لیے محتاج ہیں, کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, اور یہ اہم ترین اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز ہے, مقصد کیا ہے, کہ لا یکون, تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے مابین چکر لگاتی رہے. یعنی ظاہر بات ہے کہ اب جو لوگ بھی جنگ میں حصہ لیا ہے جن کے پاس گھوڑے بھی تھے اور اونٹ بھی تھے, اب ان کو دونے دونے حصے مل جاتے سارے اس مال میں سے, تو گویا کہ جو لوگ پہلے ہی سے کچھ مرفع حال ہیں جن کے پاس پہلے ہی کچھ ہے ان ہی کی طرف مال اور بڑھ رہا ہے, اور جو بیچارے غریب ہیں وہاں کے وہ گویا کہ اس سے ان کی غربت کے اظہار کی کوئی شکل نہیں ہو پائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہے کہ دولت کی تقسیم ہو ایسی کہ اس کی سرکولیشن جو ہے معاشرے کے اندر اس کی گردشیں دولت ایسی ہو کہ سب کو حصہ ملے اور سوسائٹی کے تمام طبقات جو ہے اس سے مستفید ہوں. لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت یہ سرمایہ یہ مال تمہارے امیروں ہی کے مابین گردش میں رہے. اس کی سادہ سی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں روپے کا جہیز دے کے ایک کروڑ پتی کے بیٹے کے گھر چلی گئی, گویا کہ وہ لاکھوں روپے کے جہیز میں گردش تو کی لیکن ایک کروڑ پتی سے نکل کے دوسرے کروڑ پتی کے یہاں چلی گئی. یہ دولت گردش کر رہی ہے اسی ایک اونچے طبقے کے اندر, ان کے اندر جو ہے گردش ہو رہی ہے, گردش ہے بھی اگر تو ان کے مابین ہونے یہ چاہیے کہ یہ سوسائٹی کے تمام طبقات کے اندر اس کا نفوذ ہو رہا ہو, سب کو اس سے فیض پہنچ رہا ہو, تاکہ یہ جو قدر اس قدر جو ہے اونچ نیچ ہے اتنی عدم مساوات ہے وہ ختم ہو, وہ مساوات کے تمام انسان بالکل برابر کر دیے جائیں, وہ تو نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے, وہ تو کمیونزم بھی مر گیا اور ایک دن کے لیے بھی اس مساوات کو قائم نہیں کر سکا. یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو اتنا بڑا تفاوت تھا وہ نہیں ہے کہ جو امریکہ میں آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا, وہ فرق و تفاوت وہاں نہیں تھا, لیکن یہ بالکل برابر سپاہی اور سپہ سالار برابر تو نہیں ہو سکتے, کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا, لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ معافی ایک طبقے میں ایک طرف تو احتیاط ہی احتیاط بڑھتی چلی جائے, منہ کا ہو احتیاط ہو, جس کے لیے بھی یہاں تک فرمایا حضور نے قادل فقر اور یقینا کفرا, فقر جو ہے احتیاط وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. اور حضرت صاحب علی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور جدید میں جو بھی معاشی مسائل کی پیچیدگیاں پیدا ہونے والی تھی اس کا بڑا گہرا فہم جو تھا سب سے پہلے جس عالم دین کو ہوا ہے وہ صاحب علی اللہ دہلوی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جس معاشرے میں جس ملک میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہوگا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک طرف دولت کے انبار ہوں گے, نتیجہ یہ کہ عیاشیاں ہوں گی بدماشیاں ہوں گی, دوسری طرف عام لوگ جو ہیں وہ دو ڈنگر بن کر رہ جائیں گے, وہ بال برداری کے جانوروں کی حیثیت اختیار کر لیں گے کہ صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی جو ہے مشقت کر کے بھی بمشکل اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں. تو گویا کہ یہ غیر مساوی تقسیم نظام تقسیم دولت جو ہے یہ دو بھاری تلوار ہے, ادھر بھی کاٹے ادھر بھی کاٹیں گے. جدھر اکومولیشن آف ویلتھ ہو رہی ہے ادھر عیاشیاں ہیں بدماشیاں ہیں, ادھر جو بھی کچھ ہو رہا ہے الگلے تڑلے ہیں, نمود و نمائش کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے, اس سے اور جو ہے دل پھٹ رہے ہیں. کسی بڑے سیٹ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور پوری کوٹھی بکر دور بنی ہوئی ہے, ایک ایک پتے کے ساتھ انہوں نے لگا رکھا ایک بل, اور دوسری طرف اسی کوئی اس سیٹ کا کوئی نہ کوئی شوفر بھی ہے, کوئی اس کا کھانا پکانے والا ہے, کوئی چوکی دار ہے, کوئی مالی ہے, اور اس کے گھر میں بچی جو ہے بوڑھی ہو رہی ہے اور اس کا ہاتھ پیلا نہیں ہو سکتا, اس لیے کچھ نہیں اس کے پاس. تو ان ملازمین کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ انما یرید الشیطان یوں کہ بینکم العداوت اور البغضاء, شیطان چاہتا ہے تمہارے مابین دشمنی اور بغض کی جذبات پیدا کرے, وہ پیدا ہو رہا ہے. دوسری طرف فقر ہے, قادر فقر یقول کفرا, تو اس میں یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ لا یقول دورت بین الاغنیاء منکم, نظام ایسا ہونا چاہیے کہ منصفانہ عادلانہ تقسیم ہو دولت کی, اور اس طرح سے مستقبل طبقات بن کر نہ رہ جائے. وما آتاکم الرسول فخذوه, اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت فوری طور پر تو بڑا دھکا لگا ہوگا, تو اوس اور خندق کے مسلمان جو تھے وہ جب آئے تھے محاصرہ کیا تھا, توقع انہیں یہ ہوگی کہ مال غنیمت میں سے ہمیں ملے گا, تو فوری طور پر یہ سمجھ گئے آخر انسان تھے, فرشتے تو نہیں تھے نا, انہیں یقیناً کو ایک دھکا سا لگا ہوگا, شوق پہنچا ہوگا. لہذا اب اس کے لیے جو بھی ہے ایمان کو ان کے جو ہے اپیل کیا جا رہا ہے, وما آتا تمہیں رسول فخذوه ہو, دیکھو جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو, وما نہ آتے مانو فنتہ, اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ. واتقوا اللہ, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, ان اللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. بالفقراء اب بیان ہوا کہ جب یہ بیت المال میں چلا جائے گا تو رسول نے تو اپنے اوپر فقر لازم کیا ہوا ہے, رسول نے تو اپنی بیویوں کے مال نفقہ بڑھانے کی بجائے ایوا کر لیا تھا, سورہ احزاب میں ہم سب پڑھ آئے ہیں. رسول یہ کس لے گا؟ لِلْفُقَرَاءِ مُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ, وہ مہاجر تندست ہیں کہ جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے, اموالہم اور اپنے اموال سے, انہیں سب کچھ چھوڑ کر آنا پڑا. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا, وہ تو اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں, تلاش کر رہے ہیں, حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا, وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور وہ اللہ اس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, یہ پڑھ چکے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے وہ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود. یہ لوگ جو ہے جان ہتھیلی پر رکھ کر آ گئے, بچوں کو انہوں نے چھوڑ دیا, اپنے گھر بار وہاں چھوڑے ہوئے ہیں, اپنے بال بچوں کو چھوڑا ہوا ہے, تو ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, تو اب اس میں سے مالک ہے, میں سے ان کا حصہ ہوا. فقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون, یقینا وہ لوگ سچے ہیں, انہوں نے اپنا سچا ہونا ثابت کر دیا, صادق الایمان ہونے کا ثبوت دے دیا. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم, اور جو لوگ گھروں میں آباد تھے اور جن کے پاس ایمان بھی تھا ان سے پہلے, یعنی ان کے آنے سے پہلے, کہ انصار مدینے میں جو پہلے سے آباد تھے ان کے دلوں میں بھی ایمان پیدا ہو چکا تھا. یہ جب یہ مہاجرین آئے ہیں تو ان کا طرز عمل کیا تھا؟ جن کے دلوں میں ایمان تھا, یحبون من ہاجر الیہم, انہوں نے قطعاً ذرا نہیں محسوس کیا کہ ہجرت کر کے لوگ آ گئے ہیں, ہماری معیشت پر بوجھ بن جائیں گے, ہمارے لیے جو ہے یہ آبادی جو ہے اتنی بڑی اور بڑھ رہی ہے, ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے, سرمایہ نہیں ہے, کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے, تو بجائے اس کے ذریعے یہ محسوس کریں کہ ہمارے اوپر تو یہ بہت بڑا بوجھ آ گیا. یہ ہندونا من ہاجر آئی نہیں, وہ تو محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کی ہے ان کی طرف آئے ہیں ان کے ہاں, بلا یہ دور فی صدور ہوں حاجت مما اوتو, اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں کے اندر کوئی بھی حاجت, کوئی تنگی اس چیز پر کہ جو انہیں دی جا رہی ہے, کہ کے دیا جا رہا ہے نہیں ہوگا, اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے برابر کیا ہے. یہ جیسے کہ میں نے کیا کہ انصار میں سے جن حضرات کو توقع تھی کہ اب یہ سارا مال و اسباب جو چھوڑ کر گئے ہیں بنو غیر, اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا, اور جب یہ طے ہو گیا کہ یہ سارا مال طے ہے, یہ مال و غنیمت ہے ہی نہیں, تو آخر فوری طور پر تو دھکا سا لگا ہوگا. یہ ساری آیات در حقیقت ان کی تشفی کے لیے, تسکین کے لیے, ان کے جذبہ ایمان کو اپیل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, اور جو بھی ان کے اندر ایمان تھا در حقیقت اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہ من لذین تبوا الدار والایمان من قبل یحبون من هاجر الیہم, وہ تو محبت کرتے ہیں لوگوں سے, ہجرت کر کے ان کے یہاں آ گئے ہیں, ولا یجدون فی صدورهم حاجۃ مما اوتوا, اور انہیں ہر کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی اس معاملے پر کہ جو انہیں دیا جا رہا ہے مہاجرین کو, وَيُسَوُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور وہ تو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو, خواہ ان کے اپنے اوپر تنگی ہو. یعنی انصار بھی سب کے سب جو ہے وہ دولت مند تو نہیں تھے, وہ نبی غریب بھی تھے, لیکن یہ کہ چاہے وہ خود تندست ہو لیکن یہ کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اشار کیا ہے, قربانی کی ہے, اشار جو ہے اس کے معنی ہوتی ہے ترجیح کرنا, کسی کو مقدم رکھنا, یوں سرون اعلیٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اپنے اوپر ان کو ترجیح دے رہے ہیں اگرچہ ان کے اپنے یہاں بھی تندرستی ہے, خواہ ہو ان کے ہاں تندرستی. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون, اور یقیناً جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے وہ وہی ہے کہ جو فلاح پانے والے ہیں. یہ ترغیب و تشویق ہے انصار کے لیے کہ جن کو گویا کہ اس مال و خیر سے اس ان آیات کی روح سے بالکل محروم قرار دے دیا گیا, الا یہ کہ ان کے ہاں جو نکامہ ہو مساکین ہو ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حصہ موجود ہے. اب جو آیت آ رہی ہے اس حصے کی, یہ بہت عظیم آیت اس پہلو سے ہے کہ اسی سے استدلال کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہماری تاریخ کے بہت اہم موقع پر جب کہ خاصا اختلاف بھی اس وقت پیدا ہو گیا تھا, پہلے وہ موقع سمجھ لیجئے, جب حضرت عمر کے جانے خلافت میں عراق فتح ہو گیا, شام فتح ہو گیا, ایران فتح ہو گیا, مصر فتح ہو گیا, تو تھنتائی پرنسل کہلاتا ہے مڈل ایسٹ کا بہت زرخیز علاقہ, درمیان میں کہہ رہے عراق کے اور شام کے ایک بڑا سہرا ہے لیکن پرنسل بات آئی ہو بہت تھنتائی تھی. اب یہ جو مجاہدین تھے صحابہ کرام کتنے تھے, چند ہزار, ان کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ ساری زمینیں یہ مال غنیمت ہے, ایک بٹا پانچ رکھیے بیت المال کے لیے, چار بٹا پانچ ہمارے اندر تقسیم کر دی. اگر ایسا ہو جاتا تو تاریخ انسانی کی عظیم ترین جاگیرداری پیدا ہو جاتی, پورا ملک تقسیم ہو جاتا چند ہزار صحابہ کے اندر. اس سے بھی آگے بڑھو, اس میں امپلائڈ یہ بھی تھا کہ ان ملکوں کی تمام آبادی ہماری غلام ہے, تقسیم کر دیجیے انہیں نالے غنیمت میں, جو غلام آتے تھے وہ تقسیم ہوتے تھے کہ نہیں, لونی آتے تھے غنیمت تقسیم ہوتے تھے کہ نہیں. یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر غور کیا اور ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہ جو مال ہے یہ مال خیر شمار ہوگا, مال غنیمت نہیں. مال غنیمت صرف وہ ہوگا جو کسی جنگ میں مارکے کے عین مقام پر جو چیز ملے گی, جو تلواریں دشمن کے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ لگ گئیں, زرہ ہیں اور سامان ہے, یا بھیڑیں بکریاں ہیں ان کے بھی راشن ساتھ ہوتے تھے کہ نہیں, گھوڑے ہیں اونٹ ہیں, یا وہاں جو پی او ڈبلیو ہوں گے جو وہاں گرفتار ہوں گے جو لڑنے والے, یا عورتیں اگر وہاں ساتھ ہوں گی وہ کمیٹی بنائی جائیں گی, تو جو مہاج جنگ پر جو مال آئے گا وہ تو غنیمت ہے, لیکن پورا ملک, اب جنگ تو ایک ہوئی ہے, ہاون کی جنگ ہوئی ہے یا فلاں کسی اور کی جنگ ہوئی ہے, تو اس کے نتیجے میں جب پورا ملک جو ہے کسی کے قبضے میں آ گئے, ساری حکومت جو تھی ابراہیم لودھی کی پانی پت کی جنگ کے اندر وہ ہارا اور ساری حکومت جو ہے وہ اب بابر کی ہو گئی. تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ اس وقت سمجھا جاتا تو اب سارے کے سارے لوگ غلام اور ان کی عورتیں کمی ہے جتائیں کریں. اب اس پر جب حضرت عمر کی رائے ہوئی اور اس کے لیے دلیل یہ لائے تھے تو حکم نے فرمایا کہ یہ جو فے کا حکم چلا آ رہا ہے اس میں ایک تو فرمایا گیا ما فا اللہ علی رسول من اہل القرى فللہ وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اگلی آیت میں فرمایا للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم, اسی کے ساتھ جوڑا انہوں نے اس آیت کو, والذین جاؤوا من بعدهم, جو اور بعد میں آئیں گے. اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ آج کے اتنے چند ہزار مسلمان تھے انہوں نے فتح کر لیا, اب اتنی بڑی امت ہے جو مسلمان بعد میں آئیں گے, اس کا مطلب ان کا تو کوئی حصہ رہا ہی نہیں. یہ بیت المال کی اس کا دلچسپ قرار پائیں گی ساری زمینیں, تاکہ یہ امت مسلمہ کی ایک کلیکٹو ملکیت ہو, کلیکٹو اونرشپ آف دی ہول مسلم امت, تاکہ اس سے جو بیت المال کے اندر خراج آئے گا اس خراج سے تمام مسلمانوں کی بہبود اور یہ کہ اللہ کے دین کی آگے دست اشاعت اس کا ایک مکمل نظام اور جو ہماری حد ہے وہ سرحدوں کے اوپر جو ہے فوجی پہرا اور اس کے لیے باقاعدہ فوج رکھنا اس کے لیے مسلسل جو ہے آمد بھی چاہیے اس سب کے لیے حضرت عمر نے کہا کہ یہ مال خیر قرار پایا گا ان لوگوں کی اس آیت کی وجہ سے کہ اس میں حق صرف انہیں کا نہیں ہے کہ جو اس وقت ہے وہ جو لوگ ان کے بعد آئیں گے ان کا بھی اس کے اندر حق ہے اس آیت سے انہیں استعمال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ میں سے بڑے اہم صحابہ نے حضرت عمر سے اختلاف کیا ان کا نہیں یہ مالِ غنیمت تقسیم کیجیے. پھر یہ کہ ایک باقاعدہ جو ہے ایک کمیشن بنایا گیا اس میں کچھ اوس کے کچھ انصار اور کچھ جو ہے خزرج کے ان کو ایک کمیشن بنایا گیا انہوں نے غور کیا سب کی بات سنی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا اور اسی پر پھر اجماع ہو گیا. اور اس سے اب مسلمان ممالک کے اندر جو اراضی ہیں ان کی دو مستقل قسمیں بن گئی ہیں, ایک اراضی عشری ایک اراضی خراجی. عشری اراضی ان مسلمانوں کی قرار پائی اور اس علاقے کے مسلمانوں کی قرار پائی جو بغیر لڑے بھرے ایمان لے آئے, جیسے مدینے کے لوگ. حضور نے مدینے کو فتح تو نہیں کیا بلکہ وہ تصدیق لے کر آئے حضور کو, تو وہاں کی زمینیں انہی کے قبضے میں رہی. اسی زمین اب قبضے میں ہوتی ہے, ملکیت ہوتی ہے مسلمان کی. اس میں سے عشر ہوگا پیداوار کا دسواں حصہ یا بیسواں حصہ. یہ زمینیں کہ جہاں کسی قوم نے کسی فوج نے ڈنڈ بھر کر پھر شکست کھائی ہو یا پھر کسی اور طریقے سے فتح کیا گیا ہو ملک, اگر مسلمانوں نے فتح کیا ہو تو وہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں, وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے بلکہ اجتماعی ملکیت ہے. کلیکٹو اونرشپ آف لینڈ پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اشتہار کے نتیجے میں وجود میں آیا. کلیکٹو اونرشپ آف لینڈ میں کسی بھی انفرادی ملکیت نہیں. جو ملک بھی فتح کیا گیا ہے بزور شمشیر طاقت کے ساتھ اس کی زمینیں خراجی ہے اشری نہیں ہے, یعنی وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت انفرادی نہیں ہے. اب مسلمان ہو چاہے تو وہاں پر چاہے وہ مجوسی تھے یا ہندو ہو کوئی ہو وہ کاشت کریں گے, لیکن اس میں سے خراج جائے گا سیدھا بیت المال میں. کوئی اس میں بیچ میں نہ زمیندار ہے اور نہ کوئی جاگیردار ہے. اس زمین کو کہتے ہیں خراجی زمین. اور پچھلی صدی تک تقریباً اس پر اجماع تھا کہ ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں, یہاں کوئی اس میں زمین نہیں ہے, کوئی زمین ملکیت ہی نہیں ہے, کسی کی ملکیت نہیں ہے, سب یہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے. چنانچہ قاضی سراج اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ پچھلی صدی کے بڑے عظیم مفسر محدث بہت بڑے صوفی بہت بڑے مفتی, ان کی تفسیر جو ہے تفسیر مذہبی وہ یہ اپنے مرشد کے نام پر رکھی, لکھی خود ہے لیکن نام تفسیر سلائی نہیں رکھا, تفسیر مذہبی اپنے استاد کے نام سے منسوخ کیا. تو اس تفسیر کے لکھنے والے شخص نے جو کالا لکھا ہے مالا بدا بن ہو وہ فقہ کا ایک بہت ہی ابتدائی سا رسالہ ہے اور ہمارے سارے عربی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. وہ فقہ کی تعلیم جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے مالا بدا بن ہو. اس میں صاف لکھا ہے ہندوستان میں کوئی زمین اشری ہے ہی نہیں, لہٰذا اشر کے مسائل اس میں دکھتا ہی نہیں. خام خواہ طلبہ کے جگہ پر بول پڑے کیا ضرورت ہے جبکہ یہاں اس کی اپلیکیشن بھی نہیں ہے. ہندوستان میں کوئی زمین جو اس میں سب خراب نہیں. خراجی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بالکل نیا بندوبست اراضی ہو سکتا ہے, جاگیرداروں سے زمین واپس نہیں جا سکتی, ملکیت ہی نہیں ہے ان کی. یہ تو یہ کہ کبھی کسی شہنشاہ نے دے دی اور انگریزوں نے دے دی کسی اور نے دے دی, ان کی ملکیت نہیں ہے, یہ ہے خرابی زمینیں خرابی رہے گی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کا تعلق اس آیت سے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان, وہ یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبق لے گئے ہم سے پہلے تھے. ولا تجعل فی قلوبنا, اور ہمارے دلوں میں مت پیدا کر ذلا کوئی بھی قبولت کوئی بھی بیر للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے صاحب ایمان ہو. ربنا انک رؤوف رحیم, پروردگار تو رؤوف ہے اور رحیم ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.